السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں لفظی اور قانونی جنگ جاری، اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
نئے وزیر اعظم کا انتخاب منگل کو ہوگا، شاہد خاقان عباسی کے خلاف اپوزیشن جماعتیں متفقہ امیدوار لانے پر متحد نہ ہو سکیں، اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
اور عالمی خبروں میں پابندیوں کا رد عمل، روس نے 775 امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی قانون ساز منگل کے روز ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب کر رہی ہیں، جو برطرف وزیر اعظم نواز شریف کی جگہ لے گا، جنہیں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نواز نے شاہد خاقان عباسی کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی طرف سے نواز شریف کی نااہلیت کے بعد منگل کو اراکین قومی اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے عبوری مدت کے لیے شاہد خاقان عباسی کو وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے نامزد کیا، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جیسے ہی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوں گے تو انہیں مستقل وزیر اعظم کے لیے سامنے لایا جائے گا۔ حزب مخالف کی جماعتوں کا ایک اہم اجلاس پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، لیکن طویل مشاورت کے باوجود اپوزیشن جماعتیں شاہد خاقان عباسی کے خلاف متفقہ امیدوار سامنے لانے پر اتفاق نہ کر سکیں۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو اس منصب کے لیے نامزد کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے خورشید شاہ اور نوید قمر، متحدہ قومی موومنٹ کی کشور زہرا اور جماعت اسلامی کے صاحبزادہ طارق اللہ نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس کی بنیاد پر کسی کے کاغذات مسترد کیے جاتے۔
رول 3233 کے تحت ہم نے اسکروٹنی کی، پیپرز کی، اور اس میں سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں الیکشن کل جو ہوگا 3 بجے کنٹیسٹ کرنے کے۔ رول 33 جو ہے اس میں بڑا کلیئر ہے، 3 کنڈیشن لے ڈاؤن ہے، اور ان تینوں کنڈیشن میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کسی کے کاغذ کسی بیس پہ ریجیکٹ کر سکیں۔ ہمارا فارم بڑا سمپل ہے اور اس کے مطابق ہم نے رول 33 کے مطابق یہ کیا الیکشن۔
تاہم عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ایل این جی کی درآمد کے منصوبے کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کے خلاف سنگین الزامات ہیں۔
میں نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ جناب ان پر شدید قسم کی الیگیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق ہم صرف یہی دے سکتے ہیں کہ وہ ایم این اے ہے یا نہیں ہے۔ آپ اگلی عدالت میں جا سکتے ہیں، ان سے ڈیسیژن لینے کے بعد انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔
واضح رہے کہ نواز شریف کی کابینہ میں شاہد خاقان عباسی وزیر برائے پیٹرولیم و قدرتی وسائل تھے، اور ان پر قطر سے مہنگے داموں مایا گیس یعنی ایل این جی درآمد کرنے اور مبینہ بدعنوانی کا الزام ہے۔ شاہد خاقان عباسی ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے رہے ہیں۔ ادھر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں میں تسلسل رہے گا۔
کاغذ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور کل الیکشن ہوگا ملک کے وزیر اعظم کا، اور انشاءاللہ کل ہی اوتھ ٹیکنگ ہوگی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کابینہ بھی جلدی اوتھ لے کر اپنا کام شروع کر دے، تو انشاءاللہ جمہوریت کا تسلسل اور حکومتی تسلسل جو ہے وہ قائم رہے گا۔ جو پالیسی حکومت کی خاص طور پر معاشی پالیسیاں تھیں وہ انشاءاللہ برقرار رہیں گی، ان کو آگے بڑھایا جائے گا، بہتر بنایا جائے گا۔
مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی قائد ایوان منتخب ہو جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پاکستان کی سیاست سے متعلق مزید خبر یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے جو تحقیقات کر رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے بارے میں، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چونکہ یہ اس سے قبل آڈٹ ہو چکا ہے لہذا کمیشن کو یہ استحقاق نہیں پہنچتا، جبکہ کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور تمام دیگر جماعتوں کی فنڈنگ کی جانچ پڑتال ان کے دائرہ کار میں ہے۔ تفصیلات ناصر محمود سے۔
پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی سب سے بڑی ناقد جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان لفظی جنگ کے ساتھ ساتھ قانونی محاذ پر بھی لڑائی جاری ہے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف مالی بدعنوانیوں اور غیر ملکی اثاثوں کے الزامات کو لے کر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کی تھی، اور اس معاملے پر گزشتہ ہفتے ہی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی رہنما حنیف عباسی نے ایسے ہی الزامات کے ساتھ عمران خان اور ان کی جماعت کے جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین کے خلاف عدالت عظمیٰ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جن میں انہیں اثاثے چھپانے اور ممنوع ذرائع سے اپنی سیاسی جماعت کے لیے مالی وسائل جمع کرنے کے الزام میں نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس معاملے کی پیر کو ہونے والی سماعت میں تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے جب چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے سامنے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو سیاسی جماعتوں کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کا اختیار نہیں، تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس ممنوع ذرائع سے مالی وسائل کا معاملہ آ جائے تو وہ اس کی تحقیقات کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہر سیاسی جماعت کو مالی وسائل کے حصول سے متعلق حساب دینا ہوگا۔ وکیل انور منصور کا کہنا تھا کہ عمران خان نے امریکہ میں اپنے ایجنٹ کو تاکید کر رکھی ہے کہ کسی بھی ایسے ذریعے سے فنڈز حاصل نہ کیے جائیں جو سیاسی جماعتوں کے لیے حکم نامے کے خلاف ہوں۔ درخواست گزار کے وکیل اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی طرف سے غیر ملکی فنڈنگ کی جمع کروائی گئی دستاویزات خود ساختہ ہیں، اور ان غیر ملکی کمپنیوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے جنہوں نے عمران خان کی جماعت کو لاکھوں روپے کے فنڈز دیے۔ بعد ازاں عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ کے باہر حنیف عباسی نے صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اثاثے چھپائے اور دھوکہ دہی کے مرتکب ہوئے۔
فارن فنڈنگ کے اندر آپ نے فیک ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں، فارجری کی آپ نے، آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بول دیا ہے۔ آپ کا 97 کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا ایسٹ آپ نے شو نہیں کیا، نہ آف شور کمپنی نہ فلیٹ، پانچ جگہ سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے تھے، پانچ جگہ سے۔
لیکن تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کو اس مقدمے میں بھی شکست ہوگی۔
یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک ایک پیسے کا حساب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ کیس بہت جلد ختم ہو جائے گا اور ان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔
دوسری طرف پیر کو الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو مطلع کیا کہ وہ 29 اگست تک اپنے بینک کھاتوں کی تفصیلات جمع کروائیں، جن کے ساتھ پارٹی کے سربراہ کا یہ سرٹیفکیٹ بھی جمع کروایا جائے کہ یہ رقوم کسی بھی ممنوع ذرائع سے حاصل نہیں کی گئیں۔ یہ تفصیلات مقررہ وقت میں جمع نہ کروانے کی صورت میں اس سیاسی جماعت کو قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابی نشان جاری نہیں کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم کے متنازع بیان پر سیاسی جماعتوں کی تنقید، جبکہ فاروق حیدر نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے متنازع بیان پر جہاں ایک طرف پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے، وہیں راجہ فاروق حیدر نے پیر کو ایک مرتبہ پھر اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کو ایک نیوز کانفرنس کے خطاب میں راجہ فاروق حیدر نے وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی سے متعلق عدالت کے فیصلے کے بعد کہا تھا کہ اگر یہ پاکستان ہے تو بحیثیت کشمیری سوچنا پڑے گا کہ کس ملک سے الحاق کرنا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان سے الحاق کے بارے میں سوال اٹھانا قابل مذمت ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے پیر کو ایک بیان میں راجہ فاروق حیدر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے بھی راجہ فاروق حیدر کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے اس بیان سے کشمیریوں کی جدوجہد کو نقصان پہنچا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اتوار کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک ریلی سے خطاب میں بھی راجہ فاروق حیدر کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی کشمیر کے عوام سے کہا تھا کہ وہ راجہ فاروق حیدر کے گھر کے باہر مظاہرہ کریں۔ پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے پیر کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
یہ میری گزارش آپ سب سے کہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ کہ اس طرح سے راجہ کشمیر کے وزیر اعظم پر یہ الزام لگایا جائے اور ہندوستان کے میڈیا کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ کل سے چل رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کہتا ہم سوچیں گے۔ میں نے جس کنٹیکسٹ میں بات کی میں نے کہا میں نہیں مانتا، میں اب بھی کہتا ہوں آپ کے، میں نہیں مانتا عمران خان کے پاکستان کو، بھائی مجھے کوئی پھانسی دے گا۔
راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ پاکستانی کشمیر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ راجہ فاروق حیدر کا تعلق نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون سے ہے اور انہوں نے وزیر اعظم کی نااہلیت سے متعلق پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خرم ایجنسی میں ایک مشکل وقت کے دوران امن برقرار رکھنے کے لیے وہاں کی سیاسی، انتظامیہ اور قبائلی بزرگ مل کر کام کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی کے نتیجے میں متاثر ہونے والی قبائلی علاقے خرم ایجنسی میں دہشت گردی کے خاتمے، ہنگامی حالات میں امن و امان قائم رکھنے اور متاثرہ لوگوں کے ساتھ بر وقت مدد کرنے کے لیے حکومت اور مقامی قبائل نے ایک حکمت عملی مرتب کی ہے۔ خرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی ساجد علی توری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرحد پار افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر اب مقامی انتظامیہ، امن امان نافذ کرنے والے ادارے اور مقامی قبائل ایک ہی پیج پر ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے، امن امان قائم رکھنے اور ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے مقامی قبائل نے زندگی کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے رضاکار حکومتی، بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ساجد توری نے بتایا کہ اس سلسلے میں ان رضاکاروں کو تربیت دینے یا ان رضاکاروں میں آگاہی شعور پیدا کرنے کے لیے سوموار کو ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ پروگرام کے دوران خرم ایجنسی کی مرکزی قصبے پاڑا چنار میں شام 5 بجے سے 7 بجے تک کرفیو لگوا کر عام لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ افغانستان کے سرحد سے ملحقہ خرم ایجنسی میں اس سال دہشت گردی کی 3 اہم واقعات میں مقامی قبائل کے مطابق 250 سے زائد افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکوں میں زخمی ہونے والے بیشتر افراد اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ یہ قبائلی علاقہ عرصہ دراز سے فرقہ وارانہ کشیدگی سے بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اسی بنیاد پر دہشت گردی میں ملوث عناصر یہاں کے اہل تشیع افراد کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ چند مہینے قبل دہشت گرد تنظیم داعش نے خصوصی پمپلٹوں کے ذریعے نہ صرف خرم ایجنسی بلکہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ہنگو، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر ہلاکت خیز حملے کرنے کی دھمکیاں دی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ کابل میں عراق کے سفارت خانے کا 4 گھنٹے تک قائم رہنے والا محاصرہ ختم کرا لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا جبکہ 1 پولیس اہلکار اس کارروائی میں زخمی ہو گیا۔ سفارتی عملہ اس واقعے میں پوری طرح محفوظ رہا۔ اسلحے سے لیس 3 خودکش حملہ آوروں نے پیر کے روز عراقی امبیسی پر دھاوا بول دیا۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے اپنے ترجمان خبر رساں ادارے اماک نیوز ایجنسی کے ذریعے اس حملے کی منصوبہ بندی کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق ایک خودکش بمبار نے خود کو داخلی دروازے پر بھک سے اڑا دیا جبکہ دیگر 2 حملہ آوروں کے لیے راستہ پیدا کیا جا سکے۔ روس نے اتوار کے دن عہد کیا ہے کہ وہ اپنے خلاف امریکہ کی جانب سے منظور کردہ نئی پابندیوں پر جوابی اقدام کرے گا۔ ایسے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن حکم دے رہے ہیں کہ جوابی کارروائی کے طور پر ملک سے 775 امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکالا جائے۔ یہ اقدام ان نئی پابندیوں کا جواب ہے جو تعزیرات امریکہ نے روس پر عائد کی ہیں، اور اس الزام پر یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں کہ سال 2016 میں اس نے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ پیوٹن نے روسی ٹیلیویژن نیٹ ورک کو بتایا ہے کہ امریکی سفارت خانے اور کونسل خانوں میں 1000 سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں اور یہ کہ 755 نئے اہلکار روس میں اپنی سرگرمیاں بند کر دیں۔ امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ شمالی کوریا کے بر اعظمی بیلسٹک میزائل تجربوں پر سفارتی مشاورت شروع کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ادھر توقع ہے کہ روس ایران اور شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کے بل پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دیں گے. ایسے میں جب واشنگٹن کے صدر کے دستخط کا انتظار ہو رہا ہے, روس تعزیراتی اقدامات پر عمل درآمد کی صورت میں جوابی کارروائی کا وعدہ کر رہا ہے. واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل بومن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
پابندیوں کے اس بل نے کانگریس میں ایک شاذ و نادر صورتحال پیدا کر دی, اور وہ تھی ایک واضح اور بھرپور دو جماعتی ہم آہنگی. یہ بل سینٹ میں دو کے مقابلے میں 98 ووٹوں سے منظور ہوا. ریپبلکن سینیٹر جان مکین نے کہا,
We will not tolerate attacks on our democracy. That's what this bill is all about.
ہم اپنی جمہوریت پر حملے برداشت نہیں کریں گے. یہ بل صرف اور صرف اسی بارے میں ہے. یہ تھے ریپبلکن سینیٹر جان مکین. یہ پابندیاں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی طاقت کے گڑھ کے متعدد حصوں کو ہدف بناتی ہیں. ڈیموکریٹ سینیٹر بین کارڈن نے کہا,
Mandatory sanctions are included in this legislation in regards to the energy sector.
اس بل میں توانائی, مالیات, انٹیلیجنس اور دفاع کے شعبوں میں لازمی پابندیاں شامل ہیں. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹ سینیٹر بین کارڈن کے. اور روس کے نائب وزیر اعظم سرگئی ریابگوف نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا,
If Ambassador Kislyak was not contacting some people,
دوسری جانب کے کچھ لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے تو یوں سمجھے کہ وہ اپنے فرائض اس طریقے سے ادا نہیں کرتے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تھے. وہ جاسوسی نہیں کر رہے تھے اور وہ بھرتی نہیں کر رہے تھے. اگر وہ ایسا کرتے تو میں اس وقت ایک اہم ترین کردار ہوتا. یہ الفاظ تھے روس کے نائب وزیر اعظم سرگئی ریابگوف کے. ایسے دعووں پر کیپیٹل ہل میں دھیان نہیں دیا گیا. ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے کہا,
Mr. Putin and his allies have not suffered serious repercussions for this stunning breach.
ایک خود مختار قوم کے طور پر کسی غیر ملکی قوم کی جانب سے ہمارے انتخابات پر اثر اندازی نہ کیے جانے کے ہمارے حق کو اس چونکا دینے والی اثر اندازی پر مسٹر پوٹن اور ان کے اتحادیوں نے سنگین نتائج نہیں بھگتے ہیں, اور آج یہ سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کے. شمالی کوریا کی جانب سے اس کے میزائل کے تازہ تجربے کے بعد یہ پابندیاں اس کو بھی ہدف بناتی ہیں. ریپبلکن سینیٹر کوری گارڈنر کہتے ہیں, ہمیں مسٹر کم کی جنونی حکومت کو روکنے کے لیے مزید کام کرنا ہوگا. چین میں 5,000 تجارتی کمپنیاں ابھی تک شمالی کوریا کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں. چین شمالی کوریا کی معیشت میں 90% کا ذمہ دار ہے. یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر کوری گارڈنر کے. ایران کو بھی اس کی غیر جوہری سرگرمیوں کی بنا پر, جن میں بالسٹک میزائل کا اس کا پروگرام اور بین الاقوامی دہشت گردی کی اعانت شامل ہیں, ہدف بنایا گیا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ شمالی کوریا کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے پر سفارتی مشاورت شروع کی ہے. مسٹر ٹرمپ نے ٹوکیو میں مقامی وقت کے مطابق صبح تک تقریباً ایک گھنٹے پر مشتمل گفتگو کی اور وزیر اعظم شنزو آبے کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق ٹرمپ اور آبے نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شمالی کوریا امریکہ, جاپان اور جنوبی کوریا اور دیگر خطے کے ممالک کے لیے براہ راست بڑھتا ہوا خطرہ ہے. اور اس بارے میں ایک رپورٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
گزشتہ اکتوبر میں ممکنہ روسی پشت پناہی سے ایک انقلاب کے ذریعے مونٹینیگرو کے وزیر اعظم کے قتل اور ان کی حکومت کو برطرف کرنے کو امریکہ بلکانی علاقے میں روس کی انتہائی مداخلت کے طور پر دیکھتا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اور اتحادیوں کے مفادات کا دفاع کرے گا. نائب وزیر خارجہ ہوائٹ برائن لی کا اس بارے میں کہنا تھا,
Other countries in the Balkans need to be very cautious.
بلکان کے دیگر ممالک کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. انہیں بہت احتیاط سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ روس کیا کر رہا ہے اور یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حالیہ دنوں میں بلکانی علاقوں کے لیے نائب صدر مائک پینس ٹرمپ انتظامیہ کا چہرہ مہرہ ہیں. انہوں نے گزشتہ بدھ سربیا کے نو منتخب صدر الیگزینڈر ووچک سے ملاقات کی. آئندہ بدھ مائک پینس مونٹینیگرو جائیں گے. اس بارے میں جان ہاپکنز اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ڈینیل سرور کہتے ہیں,
Like the previous administration, they've delegated the Balkans to the vice president, which is not all bad.
گزشتہ انتظامیہ کی طرح انہوں نے بلکان کی ذمہ داری نائب صدر کو دے دی ہے, جو کہ پوری طرح سے غلط نہیں ہے لیکن پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی جائے گی، لیکن ہمیں ابھی اس کا علم نہیں ہے۔ روس بلقانی ریاستوں کو بحر اوقیانوس کے یورپی اداروں کے قریب ہونے سے روکنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ہوئٹ برائن لی کا کہنا ہے کہ بلقانی ریاستوں کی یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت امریکی مفاد میں ہے۔ برائن کا کہنا ہے، اسی لیے تو امریکہ کی متعدد انتظامیہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں ایک جیسی پالیسی رکھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ایسا ہی جاری رہے گا۔ برائن کا کہنا ہے کہ بلقانی ریاستیں جتنی زیادہ اصلاحات اور کرپشن کے خلاف جنگ کی جانب توجہ دیں گی، اتنا ہی کم وہ بیرونی مداخلت کی زد پر آئیں گی، اور امریکہ کی جانب سے وابستگی کا اشارہ اس خطے کے بیرونی اور اندرونی چیلنجوں سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو نے آئین کی تشکیل نو کے لیے اتوار کے روز ہونے والے اسمبلی کے انتخابات کا انعقاد ایک شاندار کامیابی قرار دیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
میڈورو نے دارالحکومت کاراکس میں اپنے حامیوں کو بتایا کہ لوگوں نے بقول ان کے دریا اور پہاڑ پار کرتے ہوئے آئین ساز اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالے۔ وہ کہتے ہیں،
پوبلو دی وینزویلا ہا دیموسترادو کہ کوانڈو نوس ریتا ایل دیسٹینو کوانڈو نوس ریتا لا اولیگارکی۔
وینزویلا کے لوگوں نے دکھا دیا ہے کہ جب قسمت ہمیں چیلنج کرتی ہے، جب بے وطن اشرافیہ ہمیں چیلنج کرتی ہے، جب سامراجیت سے ہمیں چیلنج درپیش ہوتا ہے، تب ہم آزادی دلانے والے کے اس خون کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمارے مردوں، عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ تھے نکولس میڈورو۔ قومی انتخابی کونسل نے بتایا ہے کہ مظاہروں، سڑکوں پر موجود رکاوٹوں اور تشدد کے باوجود 80 لاکھ سے زیادہ ووٹروں نے ووٹ ڈالے، جو کل ووٹروں کے 41% کے برابر ہیں۔ اس موقع پر تشدد کے باعث کم سے کم 9 افراد ہلاک ہوئے۔ مظاہروں کا سلسلہ روزانہ کی بنیادوں پر جاری رہا، جس کے نتیجے میں 120 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں اشتراکی آمریت قائم ہو جائے گی۔ اس نے وینزویلا کے شہریوں سے انتخابات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ میڈورو کا کہنا ہے کہ آئین میں تبدیلی ہی وینزویلا کو اقتصادی اور سماجی بحران سے نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ انتخابات سے پتہ چلتا ہے کہ وینزویلا کے 70% شہری اسمبلی کے مخالف ہیں۔ عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ سیاسی بدعنوانی نے وینزویلا کی تیل سے مالا مال معیشت کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ گیس، دوائیں اور خوردنی تیل، آٹا اور چینی جیسی بنیادی اشیاء خوردنی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ وینزویلا کے بہت سے شہری خوراک کی اشیاء خریدنے کے لیے سرحد پار کر کے کولمبیا اور برازیل جا رہے ہیں۔ میڈورو نے ملک درپیش مسائل کے لیے بقول ان کے امریکی سامراجیت اور وینزویلا میں اس کے حامیوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صورتحال یقینی طور پر وینزویلا کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دے گی۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
وینزویلا کے ساتھ نکولس مدورو نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ہونے والے انتخابات بہت گونجدار اور بہت بلند آہنگ تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی طرف سے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربات کے حوالے سے فوری طور پر سفارتی مشاورت شروع کی ہے۔ یاسمین جمیل کی رپورٹ۔
صدر ٹرمپ نے آج پیر کی صبح جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے کے ساتھ فون پر تقریباً 1 گھنٹے تک گفتگو کی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق ٹرمپ اور آبے نے اتفاق کیا کہ شمالی کوریا، امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ملکوں کے لیے سنگین اور بڑھتے ہوئے خطرے کی علامت ہے، اور امریکہ اور جاپان دونوں ملکوں نے سفارتی اور معاشی دباؤ بڑھانے پر اتفاق کیا۔ فون پر بات چیت کے بعد جاپانی وزیر اعظم آبے نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ انہوں نے اور امریکی صدر ٹرمپ نے مزید اقدامات اختیار کرنے پر مکمل اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں صدر ٹرمپ کی طرف سے اپنے اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے اقدامات کے حوالے سے ان کے عزم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان مضبوط اتحاد کے تحت اب ہم شمالی کوریا کی طرف سے خطرے کے پیش نظر اپنے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوجی اقدامات اختیار کرنے، اپنی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے اور ہر ممکن احتیاط برتنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائیں گے۔ یہ الفاظ تھے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ جمعے کے روز بین البراعظمی بالسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا جو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران دوسرا تجربہ تھا۔ حالیہ تجربے کے دوران شمالی کوریا کا یہ بین البراعظمی بالسٹک میزائل 4 جولائی کو کیے گئے تجربے کے مقابلے میں زیادہ اونچائی تک اور زیادہ دور تک پہنچا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ہوا میں 40 سے 45 منٹ تک رہا اور یہ بالآخر 3000 کلومیٹر کی اونچائی تک پہنچا اور پھر نیچے آتے ہوئے جاپان کے دوسرے بڑے جزیرے ہوکائیڈو سے تقریباً 160 کلومیٹر مغرب کی جانب سمندر میں گر گیا۔ امریکی نائب صدر پینس نے اسٹونیا کے دورے کے دوران اتوار کے روز کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے تمام اقوام کو درپیش خطرہ اب بالکل واضح ہو گیا ہے۔ شمالی کوریا کی خطرناک حکومت کی طرف سے اشتعال انگیز اقدامات ناقابل قبول ہیں اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ شمالی کوریا کو معاشی اور سفارتی اعتبار سے مزید تنہا کرنے کے لیے علاقے کے ممالک اور پوری دنیا کے ملکوں کو بھرپور تعاون کی فراہمی جاری رکھے گا، لیکن صبر کی حکمت عملی کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر پینس کے۔ امریکی فضائیہ کے 2 B-1 بمبار جہاز جنوبی کوریا اور جاپان کے جنگی جہازوں کے ہمراہ جزیرہ نما کوریا کے اوپر اڑان بھرتے رہے۔ یہ اقدام شمالی کوریا کے خلاف طاقت کا مظاہرہ تھا۔ پیانگ یانگ نے اس کے جواب میں ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ میزائل کا حالیہ تجربہ، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ امریکی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دراصل امریکہ کے لیے سخت وارننگ تھی کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں میں اضافہ نہ کرے۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں شمالی کوریا کے سفارتی اور اقتصادی اتحادی چین کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ بیجنگ سے بہت مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین آسانی سے یہ مسئلہ حل کر سکتا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور وینزویلا سے متعلق ایک اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلیں۔ پیرو کی حکومت لاطینی امریکی وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کر رہی ہے۔ اجلاس کا مقصد اس کے بقول وینزویلا میں اتوار کو ہونے والے آئینی قانونی انتخابات میں ملکی آئین ساز اسمبلی اور حکومت سازی کی تشکیل پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ یہ اجلاس 8 اگست کو لیما میں تجویز کیا گیا ہے، جس میں قومی قانون ساز اسمبلی کی منظوری پر اور اس سے متعلق پیر کو سامنے آنے والے بین الاقوامی تحفظات پر گفتگو ہوگی۔ 545 رکنی جس قانون ساز اسمبلی کا انتخاب کیا گیا ہے وہ تمام کے تمام سوشلسٹ صدر نکولس مادورو کی حمایت کرتے ہیں، اور ادھر حزب اختلاف ان انتخابات پر شک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ڈکٹیٹر سوشلزم کی طرف جانے کا ذریعہ قرار دے رہی ہے۔ اسرائیل کی فوجی عدالت نے اپنے اس فوجی کی اپیل مسترد کر دی ہے جسے ایک فلسطینی کو ہلاک کرنے پر 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ ایلور آزاریہ کو جنوری میں مغربی کنارے پر ایک شخص کو حملہ آور سمجھ کر گولی مارنے کا الزام تھا اور اس میں وہ قصوروار پائے گئے۔ سیل فون سے بنائی گئی ویڈیو میں آزاریہ کو ایک زخمی فلسطینی پر نشانہ باندھتے اور سر میں گولی مارتے دکھایا گیا ہے۔ سپاہی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے گولی چلائی تھی کہ مقتول نے جسم سے بم باندھ رکھا ہے، لیکن کمانڈروں نے اس جواز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک پروسیکیوٹر نوادو وائس مین کے الفاظ:
פסק הדין שניתן היום כולל קביעות חשובות משפטיות וערכיות באשר
ל... ان کے الفاظ ہیں کہ آج کی عدالتی کارروائی میں اسرائیلی فوج کی قانونی اور اخلاقی اقدار کو اجاگر کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ ان اقدار کو قائم رکھنے کے لیے خاص طور پر اسلحے کے استعمال میں ضابطۂ اخلاق کی یہاں کتنی اہمیت ہے۔ امریکہ میں ایک سنجیدہ مزاج ریٹائرڈ میرین کور جنرل جان کیلی کو جنرل جان کیلی نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف کی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں چیزوں کو مربوط بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ سے ہماری خبروں کا یہ بلٹن بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔